الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ صلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ نویت سنة الاعتکاف. فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے کتاب میں مجھ پر درود پاک لکھا تو جب تک میرا نام اس میں رہے گا فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے رہیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آج 1440 ہجری کے ماہ رمضان المبارک کی 12ویں رات ہے. عشرہ مغفرت اپنی برکتیں لٹا رہا ہے. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں کثیر عاشقان رمضان نے اعتکاف کی سعادت حاصل کی ہوئی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
پیارے امیر اہل سنت کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ اکثر لوگوں کو یہ دیکھا جاتا ہے، کچھ کم عقلی کی وجہ سے کہتے ہیں کہ بھئی جو بندہ نہ نماز پڑھتا ہے، نہ روزہ رکھتا ہے، نہ تراویح پڑھتا ہے، تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی اس کو رمضان شریف کی آمد کی کیا مبارکباد دینا، یہ تو رمضان شریف کی قدر ہی نہیں کرتا. اور دوسرا اکثر یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ عید والے دن کچھ لوگ کہتے ہیں جی اس کو عید مبارک کس چیز کی دے رہے ہو، اس نے تو رمضان شریف کے روزے ہی نہیں رکھے. عید تو ان کی ہوتی ہے جو رمضان شریف کے روزے رکھتے ہیں یا رمضان شریف کا احترام کرتے ہیں. تو اس طریقے کے جملے مخاطب ہو کر کہنا کیسا ہے؟ کیا یہ دل آزاری میں آتا ہے، تکبر میں آتا ہے، یا یہ جملے جو ہے نا خود پسندی میں آ جاتے ہیں؟ اس معاملے میں ہماری رہنمائی ارشاد فرما دیجیے.
جو رمضان المبارک میں فرض روزے نہیں رکھتا ہے بڑا گناہگار، برا بندہ ہے. اور نمازیں تو سارا ہی سال فرض ہے، رمضان شریف میں بھی بدستور فرض ہے. تراویح یہ اضافی عبادت ہے جو صرف رمضان شریف ہی میں کی جاتی ہے. بہرحال یہ کہ جو اس طرح نہیں کرتا وہ اچھا آدمی تو نہیں ہے. البتہ رمضان کی مبارکباد اسے دینے میں حرج نہیں ہے کہ رمضان ہر مسلمان کے لیے برکت والا ہے. اسی طرح عید، تو جس نے نعوذ باللہ رمضان شریف کے روزے نہیں رکھے، عید کی نماز اس پر بھی واجب ہے. تو اس طرح یہ کہ اگر اس کو عید کی مبارکباد پیش کی تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. اب یہ کہنا اس کو کہ تم نے روزے نہیں رکھے، تم کو رمضان کی مبارکباد نہیں دیں گے، تم نے عید نہیں یا رمضان کے روزے نہیں رکھے، تم کو عید مبارک نہیں دیں گے، تو ظاہر اس طرح ناراضی اور پھر جھگڑے منافرت بھی پھیل سکتی ہے. تو بہرحال لے کے اس کو عید کی مبارکباد دینے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
عبد السمیع باب المدینہ کراچی سے بات کر رہا ہوں. سوال یہ ہے کہ روزی میں برکت کہتے کسے ہیں؟ کیا یہ تنخواہ بھر جانا ہی روزی میں برکت ہے کہ کچھ اور بھی اس کے معنی ہیں؟
برکت یہ کہ جو چیز ملی وہ جم جائے، دیکھے ٹھہر جائے، یہ بھی ہے. اور یوں لغوی طور پر یہ کہ بڑھ جائے، جیسے تنخواہ بڑھ گئی، تو یہ بھی ایک طرح کی مطلب دنیوی اعتبار سے برکت ہی ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
امیر اہل سنت کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ بعض لوگوں کو نماز سیکھنے کی ترغیب دلاتے ہیں تو وہ یہ کہہ کے ٹال دیتے ہیں کہ قبول کرنے والا اللہ ہے, تو ایسے لوگوں کو کیا کہنا چاہیے؟ برائے کرم ارشاد فرما دیجیے.
درک نماز جیسی پڑھنے کا اس نے حکم دیا, اس کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حکم عطا فرمایا, تو ویسے ہی تو نماز پڑھیں گے, تو ورنہ تو نماز ہوگی تو قبول اور نا قبول کا مسئلہ ہو. اور اگر ایسی غلطیاں کی کہ جس سے نماز ہی فاسد ہو جاتی ہے اور پھر وہ نماز تو نماز نہیں ہے نا, تو پھر قبول ہونے کی کام مطلب اس میں صورت ہے. جیسے اب کسی نے روزہ رکھا اور تھوڑا تھوڑا کھا بھی لیا کرے, اللہ قبول کرنے والا ہے, تو یہ مطلب ظاہر کہ بات جمتی نہیں ہے. تو اس طرح یہ بیچارے بس ہیں جو معلومات کی کمی کی وجہ سے کمزور باتیں کرتے رہتے ہیں. معاشرہ بہت مطلب بگڑ چکا ہے, بڑا کام کرنے کی ضرورت ہے. پیار محبت سے ہی ایسوں کو سمجھایا جائے, جھاڑ ڈانٹ کے سمجھائیں گے تو بالکل اور دور ہو جائیں گی. محبت سے سمجھایا جائے. آپ درزی ہوں, کپڑا سیئے اور جیب اس نے جتنی کی تھی اس سے چھوٹی کر دیں, ایک جیب کا کہا تھا آپ نے دو جیب لگا لی, تو آپ بولے گا میں نے زیادہ ہی کر لیا نا, گاہ قبول کر لے گا. اب گاہ قبول کرے گا یا اٹھا کر منہ پر دے مارے گا؟ جب اس کو دیں گے تو پتہ چلے گا نا. تو یہ کہ ذرا اس کی بات تو درزی تو مانے گا تبھی کام چلے گا نا. ایک مثال دی میں نے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ہمیں عبادت کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اور قبولیت کی اسی سے امید رکھی جائے.
ایس ایم ایس کے ذریعے سوالات کا سلسلہ ہے. میں سرکاری ملازم ہوں, 24-25 ہزار تنخواہ ہے, مگر جناب اس میں برکت نہیں ہے. قرض ہر روز بڑھتا جا رہا ہے اور مہنگائی بہت ہے, گھر میں سکون نہیں, ہر وقت ذہنی دباؤ رہتا ہے. کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں جس سے برکت آ جائے, قرض اتر جائے اور گھر میں بھی سکون آ جائے. آپ کی بڑی مہربانی ہوگی.
اب اس میں یہ کہ اپنے اخراجات پر بھی نظر رکھیے کہ خرچہ کیا کرتے ہیں. بعض اوقات اس طرح کے ضروری غیر ضروری خرچے ہوتے رہتے ہیں. اب بس میں جانا ہے تو رکشے میں بیٹھ گئے, ٹیکسی میں بیٹھ گئے تو خرچہ تو بڑا نا. بس میں بیٹھ کے تو کم خرچے میں سفر طے ہو جاتا. اسی طرح کھانے پینے کے تعلق سے چاول کئی قسم کے آتے ہیں. اب بہت قیمتی چاول لینے کے بجائے بندہ درمیان نہ لے. اسی طرح دیگر معاملات, سبزی, ترکاری, گوشت, دال, ان میں سب میں کم زیادہ بھاؤ کی چیزیں ملتی ہیں. تو اگر یہ تھوڑا کفایت شیاری, جو کر کسر بولتے ہیں ہم لوگ, کر کسر کریں گے, کفایت شیاری کریں گے, کم خرچ میں گزارا کریں گے, فضول ادھر ادھر ضائع نہیں کریں گے, تو انشاءاللہ عز و جل بچت کی صورت بنے گی اور برکت بھی پیدا ہوگی. ورنہ دو ہاتھ سے خرچ کرتے رہیں گے تو کہاں سے بچت ہوگی؟ تو 25 ہزار یا 50 ہزار بھی پورے نہیں ہوں گے. نہیں ہوتے لوگوں کو پورے, لاکھ کیا لاکھوں روپے مہینے کے خرچ کرتے ہوں گے کرنے والے. مزید ورد بھی آپ کو بتاتے ہیں. نماز چاشت کے بعد یا باسی تو 100 مرتبہ پڑھ لیجئے, انشاءاللہ عز و جل روزی میں برکت ہوگی. اسی طرح یا ذل جلالی ولی کرام 100 بار ہر نماز کے بعد پڑھ کر حلال روزگار کے لیے دعا کرنے والے کو انشاءاللہ عز و جل رزق حلال ملے گا. اس کے علاوہ اور بھی اوراد ہیں. تو اگر آپ چڑیا اور انداز سانپ, ایک رسالہ ہے مکتبۃ المدینہ کا, چھوٹا سا رسالہ ہے, تو وہ اگر آپ حاصل کر کے دیکھ لیں گے تو پیج نمبر 25 سے اس کے اوراد, مطلب یہ روزی وغیرہ کے تعلق سے اس میں 32 روحانی علاج دیے ہوئے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ گھر میں جو خرچہ کرنا ہوتا ہے تو اس حوالے سے بھی کوئی شیڈول بنانے میں بھی نہ تجربہ کاری کا بھی عنصر شامل ہوتا ہے کہ تجربہ نہیں ہوتا اور خرچے بڑھا بیٹھتے ہیں پھر آمدنی کو روتے ہیں کہ کم ہے؟
وہ اخراجات کے لیے کوئی ایسا اپنا جدول بھی بنایا جا سکتا ہے، کیونکہ وہ بعض اوقات پکا زیادہ لیتے پھر وہ ادھر ادھر رلتا ہے، اور خرید زیادہ لاتے پھر وہ سڑتا رہتا ہے، تو اس طرح حسب ضرورت اگر خریداری ہو، حسب ضرورت پکایا جائے، روٹیاں بھی اتنی بنائی جائے حساب سے کہ جو پوری ہو جائے، سالن وغیرہ اتنا ہی پکایا جائے، مرچ مسالے حسب ضرورت ہی ڈالے جائیں، زیادہ ڈالیں گے تو زیادہ خرچہ ہوگا، تیل زیادہ ڈالیں گے تو زیادہ خرچہ ہوگا، تو یہ سب اگر کفایت شعاری کے ساتھ اور اپنا کوئی جدول کے مطابق کریں گے تو اللہ کرے گا بچت ہوگی، حساب پورے مہینے کا اگر اس طرح لگایا جا سکتا ہے کہ روز کا اتنا خرچہ، اتنا اس کا، اتنا کھانے کا، اتنا ناشتے کا، اتنا، اللہ کرے گا برکت ہوگی۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
اگر بھول کر قرآن پاک کو بغیر وضو چھو کر پڑھنے کے بعد یاد آیا کہ میرا وضو نہیں تھا تو کیا شرعی حکم ہوگا؟
بےچارے کو پتا ہی نہیں ہے اس میں کیا حکم لگے گا، گناہگار بھی نہیں کہہ سکتے اس کو، جو پڑھا وہ نماز تو ہے نہیں کہ چلو اس کو دوہرا لیا جائے، ہاں نماز بے وضو پڑھ لی تو دوہرا نہیں ہوگی، قرآن کریم کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، یا قرآن کریم بے وضو بھی پڑھنا درست ہے بغیر چھوئے، چھوا بے وضو چھوئے قرآن کریم کو ٹچ کرے یہ گناہ ہے، لیکن اب اس نے اس کو پتا ہی نہیں تھا کہ وضو ہے یا نہیں ہے، یاد ہی نہیں تھا بےچارے کو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
سردار بات کر رہا ہوں، میں نئے سارے روزے رکھے ہیں، اسکول بھی جاتا ہوں، میری پورے روزے رکھنے کی نیت ہے، آپ دعا فرما دیں۔ میرا سوال ہے کہ آپ نے بچپن میں روزہ پہلا کر رکھا؟ میں محمد طاہر زاد تاریخ سردار بات کر رہا ہوں۔ پیارے پاپا جان، اگر روزے میں منہ میں کڑوا پانی آ جائے اور خود بخود حلق میں چلا جائے تو کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟
مدنی منا پورے روزے رکھے گا، نیت کی اس نے، مرحبا، اللہ استقامت دے۔ اور میرے بچپن میں کب روزہ رکھا یہ یاد نہیں ہے، ہمارے دور میں وہ روزہ کشائی اور یہ جو آج کل جو دم دھڑک کا ہوتا ہے نا، تو ایسا کچھ تھا نہیں، ہم لوگ ویسے غریب لوگ، یہ شاید جو تھوڑا خاندان بڑا ہو، تھوڑا پیسے کی چمک ہو، یہ لوگ ہو سکتا ہے کہ روزہ کشائی کرتے ہوں، مہمان جمع کرتے ہوں گے، تو یہ ہو سکتا ہے کہ ایسا ہوتا ہو، میرا کچھ بھی نہیں ہوا تھا ایسا، نہ ہمارے گھر میں کبھی اس طرح کا کچھ ہوا، ہم لوگ روزے الحمدللہ جب سے آنکھ کھولی ہم نے اپنے گھر میں نماز روزے دیکھے، وہ میں کبھی کبھی کل بھی عرض کیا تھا شاید، تو مگر یہ اس طرح کا حساب کتاب ہمارا نہیں ہوتا تھا۔ کھٹی ڈکار آنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، اگرچہ ڈکار آنے سے پانی حلق تک آ جائے اور واپس بھی لوٹ جائے تب بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا، اسی طرح کڑوا پانی آ گیا منہ میں اور وہ آ گیا اور چلا گیا، تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
سگیتار محمد انجم رضا تاری سردار آباد فیصل آباد سے۔ سیدی یہ ارشاد فرمائے کہ آج کل ہر کوئی ایک دوسرے کی ٹو میں پڑا رہتا ہے، کون کیا کر رہا ہے، کیا کما رہا ہے، کیا کھا رہا ہے، بس اسی تجسس میں لگا ہوا ہے، اس بری عادت سے کس طرح جان چھوٹ سکتی ہے؟ براہ کرم رہنمائی فرما دیجیے، جزاک اللہ خیرا۔
بس تجسس اور ٹو میں پڑھنا، اس کے معنی ہے کسی کے گناہ کی کھوج لگانا، تو اب یہ کون کیا کما رہا ہے، کتنا کما رہا ہے، اس کو تجسس اور ٹو نہیں کہیں گے، کیونکہ یہ کوئی کیا کما رہا ہے یا کیا کھا رہا ہے اس کی اس میں پڑھنا یہ گناہ کی ٹو نہیں ہے۔ اب اردو میں یہ بہرحال ٹور تجسس استعمال ہوتا ہے، ورنہ یہ کہ قرآن کریم میں جو ولا تجسسو اور تجسس میں مت پڑو. تجسس یہ جاسوسی, تو وہی کہ گناہوں کی ٹو میں مت پڑو کسی کے اگلوانے کی, کہ نماز پڑھتے ہو کہ نہیں پڑھتے ہو, روزہ رکھتے ہو کہ نہیں رکھتے. یہ پوچھتے ہوں گے ایک دوسرے سے آپ روزہ رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے. تو اس طرح پوچھنے کے بجائے ہم مطلب یہ کہ اس کو روزے کے فضائل بتائیں, یا کسی ہو ذریعے سے پتا چل جائے, یا خود وہ بول پڑے, بول دیتے ہیں آسرا ہی نہیں کرتے, ہم نماز نہیں پڑھتے, ہم روزہ نہیں رکھتے, تو ایسے کو پھر سمجھا جائے کہ رکھا کرو پڑھا کرو وغیرہ. بہرحال یہ کہ کسی کے ذاتی معاملات میں واقعی یعنی کہ وہ انٹرسٹ ہوتا ہے. اب جیسا ابھی مدنی منع نے بولا, پوچھا مجھے آپ نے بچپن میں روزہ کب رکھا تھا, ابھی اس طرح کی معلومات کرنے میں حرج نہیں ہے, لیکن بعض باتیں یہ کہ وہ فضول ہوتی ہیں, مطلب مطلب کوئی مقصد نہیں ہوتا. اور یہ معلومات کرنا کہ بچپن میں پہلا روزہ کب رکھا تھا, اب یہ کوئی اچھی نیت ہو تو فضول نہیں ہے, ورنہ اب اللہ بہتر جانے. تو
کسی ایسی شخصیت کے بارے میں یہ معلوم ہو جائے کہ وہ پہلا روزہ کب رکھا, تو بچوں کے لیے ترغیب ہو, بچے بھی اس ٹائم پہ روزے رکھنے کی طرف بڑھ جائیں, ایسی کوئی نیتیں ہو سکتی ہیں صورت کے اندر والدین وغیرہ نے اگر سوال کرایا ہو؟
ہاں ہو سکتا ہے, سوال تو کروایا ہی ہوگا. بچوں میں اتنا بعض بچے بہت شارپ ہوتے ہیں کہ اپنے طور پر بھی سوال کرتے ہوں گے. تو بہرحال تو یہ کہ فضول سوالات ہوتے ہیں, کہ جیسے وہ شام کو چلا تھا کہ اپنا نفع کسی کو نہ بتایا جائے, نظر لگنے کا خطرہ ہے, واقعی نظر لگنے کا خطرہ ہے, لیکن لوگ ٹو میں پڑتے ہیں کیا آمدنی ہے, دیہاڑی کتنی بنتی ہے آپ کی, ماہانہ تنخواہ کیا ملتی ہے, کب سے نوکری کرتے ہو وہاں پر, سیٹ کیسا ہے. اب سیٹ کیسا ہے یہ تھوڑا غیبت کے دروازے کو چابی تالے کو چابی لگانا. وہ سیٹ سے تو سیٹ اگر سونے میں تول بھی دے تو شاید سیٹ اچھا نہ ہو, سیٹ سے نوکر کہاں راضی ہوگا, ساس کتنی بھی اچھی ہو بہو کہاں اس سے خوش ہوگی, بہو کتنی اچھی ہو ساس کہاں اس کی تعریف کرے گی. یہ جنرل بات کرتا ہوں, ہر صورت میں ایسا نہ ہو نہیں ہے, لیکن عموماً مطلب ایسا ہو کہ وہ سیٹھ اور نوکر سے بھی سیٹھ کا خوش ہونا بڑا مشکل ہے. ہڈارام کام کرتا گئے, جب دیکھو باتیں بناتا رہتا ہے, کام کے لیے بھیجو دو گھنٹے نکال کے آتا ہے. تو یہ بعض اوقات اس میں گناہوں کی صورتیں بنتی ہے کہ وہ سیٹ کیسا ہے, یا شادی ہوگی تو ساس کیسی ہے, لڑتی ہے, یہ پوچھتی ہوں گی عورتیں, بیوی کیسی ہے, مغزماری تو نہیں کرتی, جھگڑے تو نہیں کرتی, یہ ماں بہنیں پوچھتی ہوں گی بھائی کو. یہ مطلب گناہوں کے دروازے اس طرح کھلوائے جاتے ہیں, یہ کیسا ہے, وہ کیسا ہے, فلاں کیسا ہے, اور یہ بھی پھر وہ بول پڑتا ہے. مشکل یہ گناہ کی اگر کوئی بات اس میں ہے تو بولنا نہیں چاہیے. وہ ایک حکایت اس طرح کی کہ ایک شخص کی شادی ہوئی اور بیوی سے اس کی انبن ہو رہی تھی, تو وہ کسی نے پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے آپ کا دونوں کا, تو اس نے کہا کہ میں گھر کی بات آپ کو کیسے بتاؤں, گھر کی بات بتانا تو کوئی مطلب بے غیرتی کی بات ہے, میاں بیوی کے معاملات. اس نے اس کو ٹالا, پھر آخر کار وہ طلاق ہو گئی. اب اس نے پوچھا کہ آپ تو بتا دو کہ وہ طلاق ہو گئی تو کیسے ہو گئی, تو اس نے کہا کہ اب یہ میرے لیے اجنبیہ ہو گئی, نہ اب وہ میرا اس سے کوئی رشتہ تو رہا نہیں, تو میں ایک غیر عورت کے معاملے میں نہیں پڑتا. یوں اس نے اس پر بھی پردہ ڈال دیا کہ کیسے طلاق ہوئی اور وہ کیسی تھی, لڑتی تھی, جھگڑتی تھی وغیرہ. اب ایسے تو کروڑوں میں کوئی ہو یار, باقی تو وہ طلاق دینے سے پہلے ہی وہ ڈنکے بج رہے ہوتے ہیں, وہ دونوں پارٹیاں ایک دوسرے کو ٹھیک ٹھاک جی بھر کے برا بھلا بول رہے ہوتی ہیں. تو بس استغفر اللہ, اتنے گناہ کے کام ہو رہے ہوتے ہیں جس کی انتہا نہیں, اور طلاق ہونے کے بعد تو پھر اور مطلب برائیاں ایک دوسرے کی جبتیں تومتیں, یہ ہوتا ہے مطلب ہمارے یہاں بدقسمتی سے. تو یہ سب اگر زبان کا قفل مدینہ صحیح معنوں میں لگ جائے, دماغ کو قفل مدینہ لگے تو پھر زبان کو لگے. دماغ کو قفل مدینہ نہیں لگا, دل کو قفل مدینہ نہیں لگا, تو بس بک 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 بک, اور گناہ بھری گفتگو اتنی ہوتی ہے اتنی ہوتی ہے اتنی ہوتی ہے کہ بعض اوقات یہ کہ جیسے کوئی گناہ بھری گفتگو کرتا بھی ہے نا تو صحیح بات ہے سمجھ بھی نہیں آتی. مجھے تو کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ بات ہوتی ہے پھر ارے یار یہ بات اس نے کی, یار یہ تو رونگ نمبر لگا رہا, میں بھی یار اس کے ساتھ لگا ہوا تھا. تو بس استغفر اللہ. پھر بعض اوقات میں میرا تو الحمدللہ میری سنی جاتی ہے, جہاں ایسا ہوتا ہے کہ میری سنے گا میں تو پھر اس کو سمجھاتا ہوں پیغام دیتا ہوں یار آپ نے جو گفتگو کی اس کی حاجت کیا تھی, مجھے بھی میں بھی پھنس گیا یار سننے میں مبتلا ہو گیا کچھ بول دیا میں نے بھی, تو میں توبہ کر چکا ہوں آپ دیکھ لیں. پھر ماشاءاللہ اپنے اسلائی بھائی تو الحمدللہ وہ بھی توبہ کرتے ہیں مجھے پیغام دیتے ہیں کہ میں نے بھی توبہ کی کہ واقعی ہے مجھے نہیں بولنا چاہیے تھا. تو یہ بھی اللہ کا کرم, یہ نفس لوامہ نفس امارہ تو بڑا شریر ہے, وہ سیٹ نہیں ہوتا, وہ گناہ پر ابھارتا ہی رہتا ہے گناہ کروا دیتا ہے. اور نفس لوامہ اس کو بولتے ہیں کہ جو ملامت کرتا ہے شرمندہ کرتا ہے, وہ توجہ دلاتا ہے یہ تم نے کیا کیا کیوں کیا, یہ نفس لوامہ ہے. تو اللہ کرے ہمارا نفس اگر نفس لوامہ ہو جائے گا نا تب بھی گناہوں سے انشاءاللہ بچت کی صورتیں ہوں گی, اور کبھی خدا نہ خاصہ پھنس گئے تو یہ نفس لوامہ توجہ دلا دے گا کہ یہ تم نے کیا ٹھیک نہیں کیا کرو توبہ اس سے. یہ ایک مطلب ظاہر پلس ہے, اللہ ہم سب کو نصیب کرے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
گزار طیبہ سے نئی اقبال بات کر رہا ہوں, مجھے سوال آپ کی بارگاہ میں یہ عرض کرنا ہے کہ آزمائش اور عذاب میں کیا فرق ہے؟
آزمائش اور چیز ہے عذاب اور چیز ہے. آزمائش تو انبیاء کرام پر بھی آئی علیہ الصلاۃ والسلام, صحابہ کرام پر بھی آئی, کربلا والوں کی آزمائش تو بچہ بچہ یوں اگر کہیں تو جانتا ہے. تو یہ آزمائش تھی, اور آزمائش میں پاس ہونے والوں کے لیے تو جنت اعلیٰ نعمتیں, جبکہ عذاب تو گناہوں پر ہوگا کفر پر ہوگا. تو دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے, عذاب یہ سزا ہے آزمائش اور چیز ہے. ہاں مصیبت کبھی بطور سزا بھی آتی ہے, اس سے گناہ مٹائے جاتے ہیں مسلمان کے, تب بھی اس کو عذاب نہیں کہیں گے ہم, یہ آزمائش ہے مصیبت امتحان ہے.
بعضوں کا جیسے بابا زلزلے اور اس طرح کے جو معاملات ہوتے ہیں تو یہ ایک مطلب باتیں ہوتی ہیں کہ یہ جیسے گناہوں کا عذاب نازل ہو گیا, زمین پھٹ گئی, لوگ اندر ہو گئے, بلڈنگیں گر گئیں, تو اس طرح کے بھی کچھ گفتگو اس موضوع پر ہوتی ہیں.
اس میں یہ کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ زلزلہ لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے آتا ہے, یہ تو فتح رضویہ شریف میں موجود ہے. اور اب یہ کس کے حق میں یعنی سزا ہے, کس کے حق میں کیا ہے, اس میں یہ کہ ہر ایک کا اپنی اپنی نیت پر ہے. جیسے جو گناہگار تھا تو یہ اس کو مطلب اس طرح مار دیا گیا, اور جو نیکوکار تھا نیک بندہ تھا تو اس کو اس کی نیت پر اٹھایا جائے گا, اور یہ اس کے لیے کہ اس کے لیے موت تو سب کے لیے, تو اس کو اس طرح مارا گیا, اس کو اس طرح موت دی گئی, اور یہ اس کے لیے مطلب ظاہر ہے جو بھی مصیبت آتی ہے مومن کے لیے یہ اجر کا باعث ہے. تو یوں مطلب زلزلہ بھی یہ سب کے حق میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ عذاب ہے, اپنی اپنی نیت پر ہر ایک قیامت کے روز اٹھے گا. احادیث میں اس کے مضامین اس طرح کے موجود ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
آپ بڑے اچھے لگ رہے ہیں آج ماشاءاللہ, اللہ تعالیٰ آپ کو نظر بد سے بچائے, اور ہمیں بھی کوئی طریقہ بتا دیں ہم بھی اچھے لوگوں کے سامنے لگنے والے بن جائیں.
اچھا اچھا ہم بھی اچھے لگیں,
کوئی طریقہ بتا دیجئے.
اب دیکھو نا میں اچھا آپ کو لگا, اب یہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے گا، میری اظہار حوصلہ افزائی تو ہوتی ہے اس سے، لیکن یہ کہ یہ حسن نظر ہے آپ کا، میں آپ کو بہت اچھا لگتا ہوں یا اچھا لگتا ہوں، ٹھیک ہے نا، یہ آپ کی محبت کی وجہ سے. اور بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو مجھے مارنا چاہتے ہیں، اس کے لیے اتنی سیکورٹی لگی ہوئی ہے، بغیر سیکورٹی کے باہر نہیں نکلتا، دھمکیاں ملی ہوئی ہیں، بہت کچھ ہوا ہوا ہے، تو ان کو اچھا نہیں لگتا. میں میرے مرنے کا انتظار کرتے ہیں وہ لوگ، بلکہ مار ڈالنے کا موقع تلاشتے ہیں. اللہ ان کے شر سے ہم سب کو بچائے، ہم سب کو مطلب دشمنوں سے ظالموں سے محفوظ رکھے. تو یہ اپنی اپنی نظر کی بات ہے، محبت کی بات ہے. تو اب یہ کہ ہم بھی اچھے لگیں، اب اس کے لیے تو اب ظاہر ہے کہ میں بھی کسی کو اچھا لگتا ہوں، کسی کو اچھا نہیں لگتا ہوں، ہر ایک کا یہی تقریباً ہوتا ہے معاملہ کہ سب کو وہ اچھا نہیں لگ رہا ہوتا. اب یہ کہ ہم سب کو کسی کو اچھا لگنے اور کسی کو برا لگنے اس پھیر میں پڑنے کے بجائے اللہ کی بارگاہ میں ہم کس طرح اچھے ہو جائیں، یہ ترکیب ہو جائے نا، تو مدینہ مدینہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک تم میں اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ باعث تکریم عزت والا، سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے. تو ہم اگر پرہیزگار بنیں گے، نیکوکار بنیں گے، نمازی بنیں گے، سنتوں کے پابند بنیں گے، دین کی خدمت کریں گے تو اور اللہ راضی ہو گیا تو ہم اچھے ہو جائیں گے. پھر اللہ چاہے گا تو بندوں کو بھی اچھے لگیں گے، ورنہ بندوں کو اچھے نہ بھی لگے نو پرابلم، بس اللہ کی بارگاہ میں اچھے رہے، اس کے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیدھی نظر، میٹھی نظر ہم پر رہے نا، تو بیڑا پار ہے دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا انشاءاللہ. صلی اللہ علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی
محمد. فیس بک پیج پر سوالات کا سلسلہ ہے، اگر کوئی جگہ رہنے کے لیے لی لیکن بعد میں نیت بدل گئی اور اس کو بیچ دیا تو کیا اس پر زکات ہوگی؟
یعنی اگر فقط نیت تبدیل ہوئی ہے تو اس کے پر زکات لازم نہیں ہے، یعنی وہ جگہ لی تھی رہنے کے لیے، پھر اس کی نیت تبدیل ہو گئی کہ وہ جگہ اس نے بیچنی ہے، اب تک تو زکات نہیں ہے، لیکن یہاں یہ کہہ رہے ہیں وہ بیچ دی ہے، تو بیچ دی تو جو رقم آئی ہے رقم پر شرائط کے اعتبار سے پھر زکات لازم ہوگی.
مبین اکبر پوچھ رہے ہیں کہ کیا قیامت جب قائم ہوگی تو سب کچھ تباہ ہو جائے گا، کعبہ اور روزہ رسول اس کا کیا ہوگا؟
لفظ تباہ، لفظ فنا تو ہے، مطلب کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، جو کچھ اس میں وہ سب فنا ہوگا، اور رب کا چہرہ، یعنی وہ چہرے کا لفظ ہے، اللہ تعالی کی ذات باقی رہے گی. وہ تو پھر بھی وہ ایسے الفاظ نہ بولے کعبے کا، روزے کا، کسی شے کا نام لے کر، مقدس شے کا، انبیاء کرام علیہ السلام، تو ان پر جو سب پر ایک آن کے لیے موت کا وعدہ تو آیا، لیکن وہ ظاہر ہے پھر اسی طرح حیات ہیں، جسمانی طور پر بھی حیات ہیں انبیاء کرام، ہماری آنکھوں پر پردہ ہے. تو یہ کہ سب کو موت آئے گی، اسرائیل علیہ السلام جو ملک الموت ہے ان کو بھی موت آئے گی، اور موت کو بھی موت آئے گی، موت کو بھی مار دیا جائے گا، شیطان کو بھی موت آئے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.
اب یہ ان کے بارے میں کہ یہ جو چیزیں ہیں اللہ بہتر جانتا ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہوگا، کس طرح ہوگا. باقی یہ کہ احادیث کا مضمون ہے کہ کعبے کو پھر قیامت کے دن دلہن کی طرح جو ہے وہ میدان قیامت کے اندر لایا جائے گا، اسی طرح مساجد ہیں تو یہ بھی اسی طرح میدان قیامت میں لائی جائیں گی، آئمہ موزین اس کو لے کر آتے ہوں گے.
اب کچھ ایسی ہیں اشیاء جو جن کو فنا نہیں کی جائیں گی. وہ
آپ نے ابھی انبیاء کرام کے حوالے سے جو وعدہ ہے
پوری لسٹ ہے یار، وہ کو کیا کیا چیز یہ بتائیں گے انشاءاللہ.
آپ نے ابھی ایک وضاحت فرمائی کہ انبیاء کرام کے حوالے سے کہ ان پر ایک آن جو وعدہ الہی ہے وہ ہونا، اس کا ایک اشعار میں اس کی ایک وضاحت ہے، اگر وہ اشعار سنا دے. آنی ہے
انبیاء کو بھی اجل آنی ہے، مگر ایسی کہ فقط آنی ہے. نہیں انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی موت آئے گی مگر آنے واحد کے لیے معمولی وغیرہ کے بس موت آئی اور چلی گئی یوں سمجھ لو.
اس کے ایک دو اور شعر بھی ہیں بابا.
اب پھر مثل سابق حیات وہی جسمانی ابھی پورا یاد نہیں مجھے. کوئی نعت خوان نہیں آپ کے پاس؟
نعت خوان ہے لیکن میں بھی ڈر رہا تھا جاتے ہوئے ان کی طرف.
میری طرف دل کھلا ہوا آپ کا.
آپ سے ڈر لگ رہا ہے. آپ میرے پیر صاحب ہو. جی خلیل بھائی.
انبیاء کو بھی اجل لانی ہے. انبیاء کو بھی اجل لانی ہے مگر
آئے گی اللہ پاک کے ذات کے علاوہ ہر چیز فنا ہو جائے گی لیکن بعض چیزیں ایسی ہیں جو فنا نہیں ہوں گی. امام برہان الدین ابراہیم لقانی قدس سرہ نورانی نے شرح ہدایت المرید میں ان کی تعداد تقریباً 15 لکھی ہے. وہ یہ ہیں: نمبر 1 عرش، نمبر 2 کرسی، نمبر 3 4 لوح و قلم، نمبر 5 جنت، نمبر 6 اہل جنت یعنی جنت میں موجود فرشتے اور حورے وغیرہ، نمبر 7 جہنم، نمبر 8 اہل جہنم یعنی جہنم میں موجود فرشتے وغیرہ. وہ عذاب میں نہیں ہوں گے، وہ عذاب دینے والے فرشتے. نمبر 9 روح ہے. نمبر 10 انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے اجسام یعنی باڈیز. نمبر 11 شہداء کرام رحمہم اللہ السلام کے بدن. 12 علماء کرام کے بدن. حاملین قرآن یعنی قرآن کریم حفظ کرنے اور اس پر عمل کرنے والوں کے بدن. رضا الہی کے لیے اذان دینے والوں کے اجسام یعنی جسم. نمبر 15 عجب الذنب یعنی انسان کی ریڑھ کی ہڈی میں موجود چند انتہائی باریک اجزاء یعنی ذرات. صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد.
میرا نام محمد عثمان ہے، اگر سیٹ کے بغیر ہم نے لکڑی اٹھا کے کسی کو دے دی تو اس کے لیے کیا حکم؟
میرا نام وقار ہے. ٹھیکیدار جس جگہ کام کرتا ہے وہاں اگر بندہ کوئی آ کر یہ کہے مجھے تھوڑی سی مٹی دے دو, ٹھیکیدار اسے دے دیتا ہے جبکہ ٹھیکیدار اس کا مالک نہیں, اس کا ایسا کرنا کیسا ہے؟
تیرے جس چیز کے خود مالک نہیں ہے, نہ مالک نے اختیار دیا ہے, تو اب یہ کہ مالک کی چیز کسی کو نہیں دے سکتے. واللہ تعالی اعلم و رسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
امیر سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ میرے لیے دعا فرمائیں کہ میں الحاج حاجی مشتاق تعالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جیسا ناطقہ مبلغ دعوت اسلامی بن جاؤں.
ماشاء اللہ, چلو اچھوں کی ریس کرنا ہرس کرنا اچھی بات ہے, لیکن یہ کہ آواز اچھی ہونا جو ہے نا ہے بڑا امتحان ہے. عام طور پر جس کی آواز اچھی ہوتی ہے نا اس کا بیچارے کا ترکیب میں رہنا تھوڑا دشوار ہوتا ہے. کچھ عرصے ترکیب میں رہ بھی جاتا ہے لیکن آہستہ آہستہ نفس اس کو گھیرتا رہتا ہے گھیرتا رہتا ہے, پھر آگے پیچھے بعض اوقات بندہ ہو جاتا ہے اور تکلیف میں آ جاتا ہے. یعنی تکلیف میں اس طرح کہ بس عملی طور پر تکلیف میں آ جاتا ہے, اس کو تکلیف کا احساس نہیں ہوتا. یہ کہ اللہ نے جس حال میں رکھا ہے اس پر ہمیں راضی رہنا چاہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
حسنین رضا کا سوال ہے, اگر کسی کا بچہ بیمار ہو اور وہ بہت دعا کرے مگر آرام نہ آئے, اور وہ یہ کہے کہ شاید میرے گناہ اتنے ہیں کہ دعا قبول نہیں ہو رہی یا مجھ سے اللہ پاک ناراض ہے, اس بارے میں کیا حکم ہے؟
اپنے گناہوں پر تو خیر بندے کو ندامت ہونی چاہیے کہ میں بہت گناہگار ہوں, تو مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ تو سب کی دعا قبول کرتا ہے, گناہگاروں کی بھی قبول کرتا ہے, لیکن ہمارا نیک بندوں کی بھی قبول کرتا ہے. بعض اوقات نیک بندے کی قبول نہیں کرتا, گناہگار کی قبول کر لیتا ہے. اس کی مثالیں فضائل دعا جو اعلی حضرت کے والد صاحب کی کتاب ہے اس میں ہے. یحییٰ بن سعید رحمت اللہ تعالی علیہ دعا کرتے تھے لیکن دعا کا اثر ظاہر نہ ہوتا تھا, انہوں نے اللہ سے فریاد کی تو پھر ان کو جواب یہ ملا کہ تمہارا گڑ گڑانا ہم کو پسند ہے, گڑ گڑائے جاؤ تو یہ پسند ہے. مطلب تو اس لیے ان کی دعا کی قبولیت کا اثر ظاہر کرنے میں تاخیر ہوئی. اور بعضوں کا وہ انداز اللہ کو پسند نہیں ہوتا تو اس کو دے کے ٹال دیتا ہے, یہ بھی ہے مطلب. تو اس لیے دعا بہرحال سب کی قبول ہے, کبھی دیر سویر ہو جاتی ہے, لیکن یہ کتنی بڑی بد نصیبی ہے کہ ہمارا انداز اللہ کو ناپسند ہے اس لیے وہ عطا کر رہا ہے, اور ہم پھولے جا رہے ہیں کہ ہماری دعا قبول ہوتی ہے. تو یہ بس اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر کیا ہے یہ ہم کو پتا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے بس ڈرتے رہنا چاہیے, کام ہو جائے تو بھی بندہ ڈرے, نہ ہو تو بھی ڈرے اور ڈرتا رہے ہر وقت اور عاجزی کرتا رہے. تو یہ اس طرح مایوس نہیں ہونا چاہیے کہ وہ میرا میں گناہگار ہوں اس لیے میری دعا قبول نہیں ہوتی وغیرہ. گناہگار تو سمجھے اپنے آپ کو, مایوس نہ ہو, اللہ کی رحمت سے امید رکھے. اور اللہ کا دروازہ چھوڑ کر جائے گا بھی کدھر بندہ, اور کوئی دروازہ ہی کون سا, تو اسی دروازے پر پڑا رہے, پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد
صلی اللہ علیہ وسلم. یاد ماضی عذاب ہے یارب, چھین لے مجھ سے حافظہ میرا, یہ شعر درست ہے کہ نہیں, رہنمائی فرما دیں.
یہ بہت پرانا شعر ہے اور ایک عرصے سے ہم بھی سنتے آ رہے ہیں.
صحیح تو ہے یہ, مطلب یعنی کہ مجھے پچھلے خیالات تنگ کرتے ہیں, ٹینشن میں ڈالتے ہیں, یا اللہ کو ایسی ترکیب ہو جائے کہ میں یہ سب اپنے غم بھول جاؤں, اس کے مفہوم یہی بن رہا ہے.
آوانا بیٹھے بیٹھے کون اپنے مطلب کے حافظے کو ختم کرنے کی دعائیں کرے گا,
یہ بس ایک لفاظ ہی ہے,
لفاظ ہی
الفاظ کا کھیل ہے, مفہوم یہی بنتا ہے
جی.
جو میں نے عرض کیا, اب اگلے نے کس سینس میں کہا خدا بہتر جانے, ہم تو ظاہر الفاظ کی بات کریں گے.
ظاہر جی.
یوسف بھائی کا سوال ہے, اس میں الہی یا واجد کے معنی کیا ہیں, وضاحت فرما دیں.
یا واجد جو ہم کھانے کے لقموں پر پڑھتے ہیں
جی.
ایجاد کرنے والا,
اس کے انگلش میں بھی لکھا ہے کریٹر, اس کے ترجمے میں ایک جگہ لکھا ہے یا واجدو ایجاد کرنے والا کریٹر بنانے والا
کریٹر
وجود
جی
ہاں
وجود میں لانے والا.
نہیں بطور ترجمہ تو ٹھیک ہوگا لیکن کریٹر اللہ تعالیٰ کو کہنا درست نہیں ہوگا.
اچھا
جی, کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نام جو ہیں وہ توقیفی یعنی جو ثابت ہیں وہی بولے جاتے ہیں, تو یوں کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی کو انگلش میں جس طرح بولیں گے کریٹ کرنے والا ہے, لیکن باقاعدہ یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ کریٹر ہے یہ درست نہیں ہوگا.
یہ بھی تو کہا جاتا ہے ہی از دا کریٹر آف آل کائنڈ آف تھنگز ان دا ورلڈ,
ٹھیک ہے اس طرح کہنا ٹھیک ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے
جی.
لیکن باقاعدہ یوں کہنا کہ وہ کریٹر ہے یہ فی الوقت تو مجھے سمجھ نہیں آتا کہ ایسا کہا جائے کہ نام
یہ کہ جو ثابت ہو وہی نام اللہ کے بطور نام یہ لفظ نہیں بولا جائے گا اللہ تعالیٰ کے لیے.
اچھا ایک اور سوال آیا ہے احمد بھائی کا, اسلامی بہن کو چہرے کا پردہ کرنے کا کیا حکم ہے, فرض ہے یا واجب ہے؟
علماء نے حکم تو دیا ہے, باہر شریعت میں بھی اس کا حکم ہے کہ چہرہ کھولنا اجنبیوں کے سامنے منائی.
بلال عاشق اوکاڑا سے ان کا سوال یہ ہے, بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب تک عشق مجازی نہ ہو عشق حقیقی حاصل نہیں ہوتا, کیا واقعی ایسا ہے؟
کیا جواب دیا یہ سب یار, ان کو کیا پتا عشق حقیقی ہوتا کیا ہے؟ تو مجازی اور حقیقی, ہم کو اللہ اور رسول سے پیار ہے, اس یہ حقیقی ہے کہ اس میں ہمارا کوئی ذاتی دنیاوی مفاد نہیں ہے, بس اللہ سے پیار ہے, اس کے نبی سے پیار ہے. ہم کو اللہ اور نبی سے پیار ہے, انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے. تو باقی اب یہ عشق مجازی تو آج کل جو یہ غیر مرد اور غیر عورتوں کا یہ آپس میں جو حساب کتاب ہے اس کے لیے عشق مجازی بولتے ہیں, تو یہ کیا اس عشق مجازی کے ذریعے عشق حقیقت تو پہنچے گا؟ شیطان کے ذریعے نعوذ باللہ کہ ہم رحمان تک پہنچیں گے, شیطان کو ہٹاؤ, ہم مصطفیٰ کے ذریعے خدا تک پہنچیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
سوشل میڈیا سے سوال ہے ساجد حسین بھائی کا, مقتدی اگر قعدہ آخرہ میں ابھی درود پاک پڑھ رہا ہو اور امام صاحب سلام پھیر دیں تو مقتدی کو کیا کرنا چاہیے, کیا امام صاحب کے ساتھ سلام پھیرنا واجب ہے؟
التحیات پوری پڑھ لے, درود شریف نہ پڑھے, التحیات تو پوری پڑھ کے سلام پھیر لے, التحیات تو پوری پڑھنا ضروری ہے.
محمد عمران اتاری سگے اتار عرض کر رہا ہوں, سوال ہے کہ بعض ایسے ہوتے ہیں جن کے اوپر حج فرض ہو جاتا ہے, اب ان کے پاس اتنا ہی مال ہے کہ وہ اکیلے حج کر سکتے ہیں, اب وہ اگر حج کرنے نہیں جاتے ہیں اور پوری فیملی کو عمرہ کرا دیتے ہیں تو کیا وہ گناہگار ہوں گے؟ اس پر کچھ خلاصہ کلام فرمائیں.
حج فرض ہو گیا تو حج کر لینا چاہیے.
جب حج فرض ہو گیا تو اسی سال کرنا ہوگا, فرض ہے, اب تاخیر کرے گا تو گناہ ہوگا, اور چند سال تک نہ کیا تو فاسق ہے.
کتنے سال تک؟
چند سال تک.
چند
نہ کیا تو فاسق, لیکن یہ کہ بہار شریف میں ہے جب حج کے لیے جانے پر قادر ہو, حج فوراً فرض ہو گیا یعنی اسی سال میں, اور اب تاخیر گناہ ہے تو اسی سال کر لے, حج فرض ہونے سے پہلے کر لیا تو پھر گناہ گار نہیں.
اور حج پر جانے میں کوئی ایسی رکاوٹ نہیں تھی جو جس کو یہ کہا جائے کہ شرط, یعنی کہ کوئی کم نہیں ہو رہی تھی, حج فرض تھا, تو اب اس کو حج فرض ہی کرنا چاہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میرا نام محمد ندیم عباسی, موٹر مکینک کا کام کرتا ہوں. حضرت صاحب سوال پوچھ رہا ہے, جو گاڑی والے سامان چھوڑ جاتے وہ ہماری رکھنا جائز ہے یا ناجائز ہے؟
جو ایسے کل پرزے کے جو ڈیمیج ہوتے ہیں کام کے نہیں ہوتے, اگر وہ ایسے اپنی راضی خوشی سے چھوڑ کے جاتے ہیں تو وہ تو آپ لے سکتے ہیں, اور جان جان کے اس کو بھنگار میں ڈال دیا, کچرے میں ڈال دیا, اور وہ ہے کام کا, اور اس طرح کوئی یعنی کہ چال بازی کی, تو سارے گناہ گار ہوں گے. یا ایسے ہی بول دیا کہ یہ کسی کام کا نہیں ہے, بیکار ہے, اور آپ کو پتا ہے کہ یہ کام کا ہے, یہ بھی ذرا دھوکا ہی ہوا, جھوٹ ہوا, اور کسی کا مال دبانا ہوا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
محمد فرحان قادری کراچی سے عرض کر رہا ہوں، میرا امیر اہل سنت کی بارگاہ میں ایک سوال ہے کہ اگر ایک شخص وتر واجب ادا کر رہا ہے امام کے ساتھ با جماعت اور اس پہ نیند کا غلبہ غالب ہوتا ہے قیام میں، اور جب امام رکوع کی طرف جاتا ہے تو وہ رکوع نہیں کرتا، اور امام رکوع سے کھڑے ہو کر سجدے کی طرف جاتے ہیں تو وہ سجدے میں چلا جاتا ہے، تو کیا اس کے وتر واجب ادا ہو جائیں گے یا اسے واپس دہرانے پڑیں گے؟ برائے مہربانی جواب عرض کر دیں.
رکوع فرض ہے، فرض چھوٹ گیا. اگر نماز کے دوران اگر یہ رکوع کر لے، نماز کے دوران ہی کر لے.
ابھی یہ اس کو کرنا تو ہوگا، پہلے رکوع کر کے پھر اس نے جو ہے وہ سجدے کے اندر جانا تھا. یعنی اگر کسی کا سوتے ہوئے رکن گزر جائے تو وہ رکن اس کو پورا کرنا ہوتا ہے. تو ابھی یہ جو کنڈیشن ان کی ہے اس میں تو نماز ان کو دوبارہ پڑھنا پڑے گی.
میرا نام راشد ہے، میں جنریٹر آپریٹر ہوں. جو کسٹمر دکان پہ آتے ہیں کام کرانے کے لیے پیٹرول بھی لے کے آتے ہیں، یہ کہ کوئی مستری ایسا بھی ہوتا ہے کہ جنریٹر کا پیٹرول نکال کے سائڈ پہ کر دیتا ہے اور کسٹمر کو بولتے ہیں کہ پیٹرول دوسرا لے کے آ جاؤ. پیٹرول لے کے آتے اس میں سے تھوڑا سا پیٹرول ڈالتے، جائز ہے یا ناجائز ہے اس کا جواب دیا جائے.
اگر پیٹرول کام کا تھا اور نکال لیا کہ یہ کام کا نہیں ہے، ارے جھوٹ اور دھوکا ہوا، اور دوسرا پیٹرول آیا تو اس میں سے بھی تھوڑا سا استعمال کر کے باقی اگر بچا کر یہ سارے پیٹرول اپنے رکھ رہا ہے، یہ ایک مال ناحق کسی کا رکھ لینا ہوا، یہ تو گناہ در گناہ مختلف کئی گناہ ہو رہے ہیں. اس میں توبہ کرنی ہوگی، جس کا مال ہے اس کو لوٹانا ہوگا، معافی بھی مانگنی ہوگی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
سوال یہ ہے کہ جسے تراوی کی دعا نہ آتی ہو تو وہ کس طرح سے یعنی کہ مینج کرے، کس طرح سے یعنی کہ تراوی پڑھے؟
چار رکعت کے بعد جو بیٹھ کر وہ تسبیح پڑھتے ہیں تراوی کی، تو اگر کوئی مسئلہ نہیں آتی تو درود شریف پڑھتے رہیں، کوئی سی دعا چاہے کر لیں، ذکر و اذکار کر لیں. اگر خاموش بیٹھا ہے تب بھی کوئی گناہ نہیں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
ایک اور سوشل میڈیا پہ سوال آیا ہے وارث علی بھائی کا. یہ سنا جاتا ہے کہ اگر امام صاحب کو نماز میں کوئی چیز بھول جائیں تو اس کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ مقتدیوں میں کسی کا وضو یا غسل درست نہیں ہوگا، اس کی وضاحت فرما دیں.
اس طرح کی ہے تو صحیح کہ مقتدیوں کی وجہ سے بھی امام کو بھول پیدا ہوتی ہے، مقتدیوں میں کوئی کمزوری ہوتی ہے نا طہارت وغیرہ کی، امام صاحب بھول جائیں اور کوئی گل گپاڑا ہو جائے تو امام صاحب مقتدیوں پر ڈال لے، تو یہ نہیں پھر کوئی ہنگامہ محشر کھڑا ہو جائے مسجد میں. امام صاحب کو اپنی بھول اگر ہے تو قبول کرنی ہوگی، کہ یہ کوئی وہ تھوڑی ہے کہ وہ ہم کسی پر یہ بولے کہ اس کا وضو صحیح نہیں تھا اس لیے میں بھول گیا، وضو اپنا صحیح کیا کرو. تو یہ اس طرح کی مطلب ترکیب نہ ہونی چاہیے، ہم سب کو ڈرتے رہنا چاہیے.
میں نے ایک جگہ نماز پڑھی تھی، ایسا ہوا تھا جب امام صاحب سے غلطی ہو گئی تو سلام کے بعد امام صاحب نے مقتدیوں کو نصیحتیں فرمائی تھی، آپ لوگ وضو صحیح کر کر آیا کرو، یوں کر کے
اپنی جان چھڑا لی.
میں خود پرسنلی اس جماعت میں شامل تھا اس لیے مجھے یاد رہ گیا.
اسی طرح کا ایک وہ پہلے کا واقعہ کہ تراوی ہو رہی تھی، وہ بار بار بھول رہے تھے تو وہ نماز وہیں توڑ کر انہوں نے پیچھے منہ کر کے
نماز توڑ گئے.
جی جی، کھڑے کھڑے لیکچر دینا شروع کر دیا، وہ لوگ حیران گئے آواز کا یا اردو میں.
تو استغفر اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
ابو ارقم محمد ریاض عطاری قبلہ امیر اہل سنت نے ایک سوال کے جواب میں کمسینی اور قبل ولادت انتقال کر جانے والے بچوں کی احادیث مبارکہ کے مضامین کی روشنی میں والدین کو خوشخبری سنائی کہ ایسے بچے بروز قیامت اپنے والدین کا ہاتھ پکڑ کر جنت میں داخل کروا دیں گے. اب سے تقریباً پونے تین سال پہلے میرے ایک 16 سال کے بیٹے کا انتقال ہو گیا. اپنی اس 16 سالہ زندگی میں مرحوم نہ کبھی چلے پھرے، نہ کبھی کوئی بات چیت کر پائے، نہ خود سے کبھی کچھ کھایا پیا، اپنی ساری زندگی وہ بیڈ پر ہی رہے. اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اور ان کی امی کو جو توفیق دی اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت قبلہ امیر اہل سنت کی ترغیب و تربیت جو بھر جو مقدور بھر اس کی ہم پرورش اور نگہداشت کر سکے، اللہ تعالیٰ وہ قبول فرمائے۔ لیکن وہ حصہ وہ سعادت پانے کے لیے کہ ایسے بچے اپنے والدین کا ہاتھ پکڑ کر جنت میں لے جائیں، سیدی امیر اہل سنت سے مدنی التجا ہے کہ دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس سعادت کو پانے کے لیے ہمارا ایمان سلامت رکھے، ہم اپنا ایمان لے کر قبر میں اتر جائیں۔
اللہ کریم، 16 سال کا تو بالغ تو ہو گیا، اب آیا وہ بالکل مجنون تھا یا عقل سلامت تھی؟ یا بعض معذور ہوتے ہیں عقل سلامت ہوتی ہے، تو پھر تو وہ بچے کے حکم میں آئے گا نہیں، نابالغ کے حکم میں۔ اللہ کریم آپ کو صبر عطا فرمائے، اور یہ بچہ ہی جنت میں لے جائے گا ایسا تو نہیں ہے نا، سب سے بڑے شفیع تو ہمارے آقا ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، شفاعت کبریٰ، بڑی شفاعت کا دروازہ تو یہی کھولیں گے۔ تو ہم انشاءاللہ محبوب کی شفاعت سے جنت میں داخل ہوں گے انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
میرے سنت کی بارک میں میرا سوال ہے کہ کچھ لوگ بولتے ہیں کہ جو پشتو زبان پٹھانی جنوں کی زبان ہے، اس کے بارے میں رہنمائی فرما دیں گے؟
بےچارے پٹھان بھائی،
یہ آزمائش میں دوبارہ چلا لیا،
ہمارے یہاں ویسے احتکاب میں کئی پٹھان بھائی، تو جنوں کی زبان جو ہے نا یہ مختلف خطوں میں ہوتے ہیں، تو یہ عربی بھی بولیں گے، اردو بھی بولتے، جہاں یہاں والے اردو بولیں گے، اپنے یہاں والے سندھی بولیں گے، ہندی بولیں گے، میمن زبان بولیں گے، یہ جہاں ہوتے کئی زبانیں بھی جانتے ہوتے ہوں گے، یہ پشتو بھی جانتے ہوں گے جو وہاں خیبر پختونخوا کے جین ہوں گے، یہ مختلف زبانیں بولتے، ایک ہی زبان بولنا وہ ضروری نہیں ہے، اور جس کے گھر میں رہتے ہوں گے اس کی زبان ان کو سیکھ لیتے ہوں گے، سمجھ آنی شروع ہو جاتی ہوگی، چاہے اس کی مادری زبان کچھ اور ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
ایس ایم ایس کے ذریعے سوال ہے کہ کیا مسجد کی چھت پر جوتے پہن کر جا سکتے ہیں؟
مسجد کی چھت پر تو ویسے بھی بلا ضرورت نہ جائے کہ مکروہ ہے مسجد کی چھت پر جانا، اور مسجد کی چھت بھی مسجد ہی ہے، تو چپل پہن کر جانا ہو تو مسجد بے ادبی ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل، صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، ہم معتکفین کے جذبات و تاثرات دیکھتے سنتے ہیں، آئیے دیکھتے ہیں آج معتکفین کے کیسے جذبات ہیں، کیسے تاثرات ہیں۔
مدنی مذاکرہ بھی سنا بابا جی کے پاس، دل کر رہا ان کو دیکھتے رہے دیکھتے رہے، اتنی پیارا چہرہ ان کا، شیری کی بابا جی کے ساتھ، ایک دفعہ مدنی مذاکرہ سنا ان کے پیچھے بیٹھ کے، بابا جی گزرے تھے وہاں سے، اتنا دل خوش ہوا، دل کر رہا بس یہیں بیٹھے رہیں۔
کسنانگن یہ تو بربیدا، kalau sekedar senang biasa mungkin kita tertawa, mungkin kita senyum, tapi jika lo senang itu sudah sangat tinggi, apalagi bisa berjumpa dengan Syekh Muhammad Ilyas Aktor Qadri adalah satu kesenangan atau pengalaman yang mungkin cuma dapat dialami satu kali dalam seumur hidup. Jadi senangnya itu sangat-sangat senang. Jadi manusia jika lo dia sudah senang pasti ada namanya dia terharu gitu. Jadi karena sangat-sangat senangnya itu dia mengeluarkan air mata. Begitu juga saya.
Rizki bhai se sawal kiya gaya ke jab khushi hoti hai insaan ko to insaan muskurata hai ya hansta hai? Aap se jab mulaqat hui Ameer Ahle Sunnat ki, Ameer Ahle Sunnat ne mulaqat se nawaza, bajaye aap hansne ya muskurane ke aapki aankhon mein aansu aa gaye the. Khush to Rizki bhai ne jo jawab diya uska mafhoom o khulasa ye hai ke ye koi aam khushi nahi thi, بلکہ میں اپنی زندگی میں اپنے جیتے جی امیر اہل سنت کو پہلی مرتبہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا اور میں ان کے جلووں میں گم ہو گیا تھا، اس خوشی میں میں ہنسنا مناسب نہیں سمجھا بلکہ میری آنکھوں میں آنسو نکل آئے، اور یہ خوشی کے آنسو تھے جو میں نے امیر اہل سنت کو دیکھ کر اپنی آنکھوں سے بہائے۔
شریعت و طریقت کا ہے مجموعہ مدنی۔
مدنی مذاکرہ۔